بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکمت اسراء و معراج. مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی ندوی، مدیر الفرقان لکھنؤ کا، مورخہ 27 ستمبر 2002، بھٹکل مسلم جماعت دبئی میں ہوا خطاب، دو حصوں میں حاضر خدمت ہے. سماعت فرمائیے خطاب کا دوسرا حصہ. ترتیب و پیشکش bhatkalis.com.
لیکن واقعی معراج کا جو دوسرا حصہ ہے کہ بیت المقدس سے جو اوپر لے گئے ہیں آپ، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں رکھا سورہ بنی اسرائیل، اس کو رکھا سورہ نجم میں جو ابھی پڑھی گئی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. کیوں کیوں؟ یہ عجیب قرآن مجید کے راز ہے کہ ایک ہی واقعہ کا ایک حصہ بیان ہوا ایک صورت میں، اسی واقعے کا دوسرا حصہ بیان ہوا دوسری صورت میں. سورہ نجم جو ہے اس کے آس پاس کی جتنی صورتیں ہیں، سورہ زاریات ہے، اس کے پہلے کی جتنی صورتیں ہیں، اس کے بعد کی جتنی صورتیں ہیں، سب مکی صورتیں ہیں. اور یہ مکی صورتیں خاص ماحول میں خاص زمانے میں اتری ہیں. شرک کو دل کی گہرائیوں سے نکال دینا، جڑ سے اکھاڑ پھینکنا. شرک ایسی چیز نہیں ہے جس کو آسانی سے جس سے نکلا جا سکے. خود ہم مسلمانوں میں جو تھوڑا بہت شرک ہے اس کو چھوڑنے میں لالے پڑے ہوئے ہیں، بہت مشکل ہو رہا ہے. چاہے کہ جو بت پرستی والا شرک، شرک خاص طور پر، خاص بات یہ ہے شرک کی کہ دو طاقتوں سے وہ ڈرتا ہے. ایک مشرک دو قسم کی طاقتوں کی تاثیر دیکھ کر وہ اس سے مرعوب ہو جاتا ہے، گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے واقعات میں ان کے پاس اپنی کوئی طاقت شکتی ہے، اس لیے ان کو کسی طرح راضی رکھو، تھوڑی بہت ان کی بھی پوجا پاٹھ کرتے رہو. یہ تو مانتا ہے وہ کہ اثر پیدا کرنے والا وہ ایک ہے، لیکن ان کی طاقت دیکھتا ہے وہ تھوڑی سی، اور دیکھ کر گھبرا کر ان کو راضی رکھتا ہے. دو قسم کی مخلوقات، ایک تو نظر نہ آنے والی مخلوق، روح، جن اور ملائکہ، ان سے وہ گھبراتا ہے. وہ جن کی طاقت دیکھتا ہے، وہ ملائکہ کی طاقت دیکھتا ہے، اور روح کی طاقت دیکھتا ہے. ایک سیکنڈ کے اندر روح سفر کر سکتی ہے. روح کے سفر کے لیے جسمانی سفر والے فاصلے کچھ بھی ہوا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ان کی طاقت دیکھنے کی وجہ سے ایک عام انسان جو توحید جس کی مضبوط نہ ہو، وہ ان تینوں میں سے کسی کی یا ان تینوں کی ضرور بندگی پوجا کرنا چاہتا ہے. تمام تر شرک عرب میں جو تھا وہ، اور اب جو ہمارے ہندوستان میں ہے وہ سب کا سب شرک جو ہے وہ دیوی دیوتائیں اور مورتیاں، وہ سب یا روح کی مورتیاں ہیں، اور یا وہ ملائکہ کی مورتیاں ہیں، یا وہ جن کی مورتیاں ہیں. یعبدون الجن. اب اس کی تفصیل تو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا، بڑا دلچسپ موضوع ہے. اور دوسرا جو چیز ہے جس سے شرک گھبراتا ہے وہ ہے سورج، چاند، ستارے. کیونکہ ایک مطالعے سے اس کو یہ نظر آتا ہے، ایک مشاہدے سے، کہ ان کا جو سفر ہے، ان کی جو گردش ہے، یہ جو نکلتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، تو یہ اثر انداز ہوتے ہیں پھلوں کے پکنے میں، فصلوں کے تیار ہونے میں، اور نہ جانے کس کس چیز میں. مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے زیادہ تفصیلات بیان کی تو کوئی ایسا کمزور آدمی نہ بیٹھا ہو جو خود یہ سوچے کہ بھئی آج بہت اہم بات معلوم ہوئی، کسی جوتش کو تلاش کرو گے اور پتہ چل لگاؤ کہ میرا ستارہ کون سے نچھتر میں داخل ہو رہا ہے. اس لیے اس کو زیادہ نہیں کھولوں گا. آپ لوگ اخبار پڑھنے میں کون سا دفعہ پہلے پڑھتے ہیں وہ آپ لوگ جانتے ہوں. یہ چیز جو دیکھتا ہے آدمی، تو وہ دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ سب بڑے افیکٹو، بڑے مؤثر ہیں، اس لیے ان کو راضی رکھو، ان سے کسی طرح دوستی رکھو، ان کی بندگی کرتے رہو. دو قسم کے معبودان ہوتے ہیں شرک میں ہمیشہ. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کے ذریعے ایک عجب طریقے سے اس شرک کے جال کو توڑا ہے کہ اپنے نبی محمد رسول اللہ کو اوپر لے گئے، وہ ستاروں سے اوپر، چاند سے اوپر، سورج سے اوپر، سب سے اوپر لے گئے، اور اس طرح حقارت کا اعلان کر دیا کہ یہ سارے مخلوقات چھوٹی ہیں، یہ حقیر ہیں، چھوٹے کی عبادت نہیں کی جانی چاہیے. انسان سب سے بڑا ہے، انسان اللہ کے بعد انسان سب سے بڑا ہے، انسان سے بڑا صرف اللہ ہے. باقی ساری مخلوقات چھوڑی ہیں. اگر انسان اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی ہی توہین کرتا ہے. کمال ہے جو سب سے بڑا بنایا گیا تھا, جس کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑائی کا ایک ڈیمونسٹریشن کر کے دکھایا تھا دنیا میں, اور کہا تھا کہ سارے فرشتوں سجدے میں گر جاؤ اس کے سامنے, آدم کے سامنے. کیوں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا آدم علیہ السلام کا دماغ خراب کرنا تھا معاذ اللہ اللہ کو؟ کیا ان کو کوئی تکبر سکھانا تھا؟ بلکہ یہ تو دراصل یہ اس بات کا اعلان تھا کہ انسان کے آنے کے بعد اب اس دنیا میں انسان سب سے بڑا اور باقی سب چھوٹے. اب اس کے بعد صرف اللہ بڑا ہے انسان کے بعد, اور چھوٹا بڑے کے سامنے جھکے گا, بڑا چھوٹے کے سامنے نہیں جھکے گا. تو فرشتوں کو جھکایا گیا انسان کے سامنے, یہ اعلان کیا گیا کہ فرشتہ چھوٹا اور فرشتہ ہی وہ ہے جس کو ہندی اور سنسکرت میں دیوتا کہتے ہیں. یہ بھی دلچسپ بات ہے, دیوتا ہندی کی سنسکرت کی کسی بھی ڈکشنری میں آپ دیکھ لیجئے. میں چیلنج کے ساتھ بڑے بڑے شنکراچاریوں سے بات کر چکا اس موضوع پر, کسی بھی ڈکشنری میں دیوتا کا مطلب نہیں لکھا جا سکتا معبود کے نام کا. دیوتا اسی مخلوق کو کہتے ہیں جس کو عربی میں ملائکہ اور فارسی میں فرشتہ کہتے ہیں. اور یہ بھی برکت ہے محمد رسول اللہ کی تعلیم کی کہ کوئی ایک ادنا سا مسلمان بھی کسی فرشتے کی عبادت کرتا ہوا نہیں دیکھا جا سکتا. یہ عجیب و غریب بات ہے, ایک امتیاز ہے امت مسلمہ کا. ہر ادنا بے خبر سا مسلمان بھی جانتا ہے کہ فرشتہ ایک اللہ کے مخلوق ہے جو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا. تو وہ جو معراج کا حصہ تھا, مجھے کہنا یہ تھا کہ اس معراج کے حصے میں سورج اور چاند ان سب کے اوپر لے جا کر, ان سب کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی بڑائی دکھا کر اللہ تعالیٰ نے شرک کی جڑ کاٹی. اس لیے واقعے کے اس حصے کو رکھا سورہ نجم میں, جو دراصل اتری تھی اس لیے کہ چاند ستارے کے بارے میں ان کی بے حقیقتی کو واضح کر دے. وہ نجمی ادارہ, تو چونکہ ستاروں کے اوپر یہ مشتمل تھی سورت, اور واقعی معراج کا ایک خاص پہلو یہ تھا, لہذا اس حصے کو اٹھا کے یہاں رکھ دیا. اور واقعی اسراء کے اس حصے کا تعلق تھا نظم عالم کی تبدیلی کے اعلان سے, اور آئندہ عالمی امامت و قیادت کے مرکز کو منتقل کرنے سے, کہ اب یہ مرکز منتقل ہوا بیت المقدس سے مسجد حرام, اب یہ مرکز منتقل ہوا بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل کے پاس, اور ان کے ذریعے واسطے سے امت محمدیہ کے پاس اس کا اعلان. چونکہ یہ موجود ہے سورہ بنی اسرائیل کا, بنو اسرائیل میں نظم عالم کی تبدیلی کے اصول ہی بتائے گئے ہیں, اور اسی میں اس طرف اشارات ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا, اور 15ویں صدی میں جو ہو رہا ہے اور 16ویں صدی میں جو ہوگا اس بارے میں بنو اسرائیل اور سورہ کہف میں اتنے واضح اشارات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مطالعے سے اطمینان بڑھتا ہے, گھبراہٹ نکلتی ہے, امید بڑھتی ہے, اور راہ عشق و وفا اور راہ دعوت و عظیمت پر قدموں کے جمنے میں بہت مدد ملتی ہے. کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ جب تک کہ واضح طور پر انسان کو اطمینان نہ ہو کہ فتح اہل تقویٰ کی ہونے والی ہے, فتح اہل دین کی ہونے والی ہے, فتح توحید کی ہونے والی ہے, فتح عدل کی ہونے والی ہے, ظلم اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ جب تک مکمل یقین نہیں ہوگا اس ظلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے پر راضی ہو جانا آج کوئی بڑی بات نہیں ہے. سمجھوتا کر لیتا ہے آدمی اس ظلم سے, لیکن وہ آدمی سمجھوتا نہیں کر سکتا جو جانتا ہے کہ یہ ایک بالکل عارضی اسٹیج ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین اسی طرح عدل سے بھرے گی جس طرح اس سے پہلے اس وقت جو ظلم سے بھرتی چلی جا رہی ہے. یہ ہے سورہ اسراء اور معراج کے گویا کہ کچھ اہم پہلو جو عام طور پر نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں, جن پر زیادہ روشنی شاید نہیں پڑ پاتی. میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات اس وقت یہاں موجود ہیں, اور مجھے ابھی راستے میں کہا گیا تو جو باتیں مجھے اس وقت یاد آئیں, جو وقت میں گنجائش کی میں نے کہی. ہم سب کے لیے پیغام کیا ہے اسراء و معراج؟ بس یہ آخری بات ہے جو اس پر عرض کر کے میں بات ختم کروں گا. صرف اسراء و معراج یاد کر لینا سال میں ایک آدھ مرتبہ, ظاہر ہے کہ اس سے وہ مقصد اور فائدہ حاصل نہیں ہوتا جس کے لیے عظیم الشان مہاجر القول واقعہ ہوا. پھر تو یہ ایمان کی تجدید کا موقع ہے, ایمان کو تازہ کرنے کا. کیونکہ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آنے کے بعد سنایا تو حسن اتفاق یہ تھا کہ صدیق اکبر اس وقت قریب نہیں تھی, جس کو میں حسن اتفاق کہہ رہا ہوں, اور ابو جہل نے پہلے سنا, بڑا خوش ہوا. اس نے سوچا کہ آج تو مل گیا ایک مسالہ, آج دیکھتے ہیں. اور وہ دوڑا دوڑا بھاگتا بھاگتا ابو جہل کے پاس ابو بکر صدیق کے پاس گیا, حضرت ابو بکر کے پاس گیا. اس لیے کہ اس نے سوچا ابو بکر کچھ بھی ہو ہمارے پورے شہر کے اور قوم کے بہت دانشور ہیں, سمجھدار, مدبر, بہت حلیم التبع, گہری سمجھ کے آدمی ہیں, وہ ان باتوں کو نہیں مان پائیں گے. بہت کچھ مانتے چلے گئے, مگر یہ بات جو یہ فرما رہے ہیں اور معاذ اللہ اڑا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ گئے تھے پلک جھپکتے میں, وہ کوئی لے گیا, بیت المقدس بھی ہوا ہے, مہینوں لگتے وہاں پہنچنے میں, اور پھر وہاں سے یہ اور اوپر گئے اور اوپر گئے اور اوپر گئے, ساتواں آسمان کراس کیے اور اوپر گئے اور اوپر گئے اور اوپر گئے, وہاں اللہ کی ان سے ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی. یہ ابو بکر آج پھنسا, آج تو پتا مزہ آ گیا, ایسی بات معلوم ہوئی ہے کہ ابو بکر تو آج یہ بات تو مان ہی نہیں سکتا, آج تو مزہ آ گیا. اس نے دوڑے دوڑے جا کر ابو بکر سے کہا, ابو بکر تمہیں سنا کیا کہہ رہے ہیں تمہارے دوست, کیا کہہ رہے ہیں, پوری تفصیل سنائی اس نے, یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں. تو ابو بکر نے جواب جانتے کیا کیا, لئن قال هذا فرق, اگر محمد نے واقعی یہ سب کہا ہے تو بالکل سچ کہا. اور پھر بہت عجیب بات کہی, کہنے کے بیوقوف یا ابا جہل, وہیں پہ تو خطاب پڑا ان کا مجھے, اس سے پہلے ابو جہل کے نام سے انہیں کو نہیں جانتا, وہیں پہ تو انہوں نے کہا کہ ابا جہل. اسی واقعے نے ایک کو بتایا ابو جہل, عمر نام تھا ان کا ابن ہشام, اور ایک نام, ایک کا نام پڑا ابو جہل, ایک کا لقب پڑا صدیق. بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, جسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں, اللہ نے اس واقعے کے ذریعے وہ کر دیا. تو لئن قال رہا نا صدق, اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل درست ہے. اور پھر اس کے بعد ایک بات کہی, کہا کہ بیوقوف, ہم لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, نہ ہمیں کوئی دکھائی پڑتا ہے نہ ہمیں کوئی سنائی پڑتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ابھی جبریل آئے تھے اور اللہ کی طرف سے یہ آیات لائے تھے, وہ سناتے ہیں اور ہم لوگ اس کو مانتے ہیں. تو روزانہ اللہ ان کے پاس فرشتہ اگر آسمان سے یہاں بھیج سکتا ہے, ایک مرتبہ وہی اللہ ان کو یہاں سے وہاں بلا دے گا, تو اس میں کون سی انوکھی بات ہے. یہ ہے ایمان, یہ ہے یقین. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ پہلو بہت اہم ہے, یہ لائق ہے کہ اس پر بہت غور کیا جائے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ صبح و شام سینکڑوں قسم کے شبہات ہمارے دلوں میں آتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ ان کو زبان سے نکال پاتے ہیں. زبان سے اظہار نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہے. زبان سے اظہار نہ کرنے میں بعض وقت رکاوٹ ہوتی ہے سماجی شرم, معاشرے کی حیا, خوف, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کہیں گے کہ دبئی آتے ہی دماغ خراب ہو گیا, اچھے اچھے یہ کہ وہیں پتہ بٹ کر میں بہت ٹھیک رہیں گے, یہاں آتے ہی بہت قابل بن گئے, تو کوئی سنے گا نہیں, وہ کوئی وزن نہیں رہے گا سوسائٹی میں. ورنہ شبہات اللہ کی پناہ, اور قرآن تو ایمان تسلیم ہی نہیں کرتا اس ایمان کو جس کے ساتھ شبہات کی ملاوٹ. الذین آمنوا ولم یرتابوا. تو ایک تو واقعہ اسراء و معراج کا پہلو یہ ہے کہ ادنا درجے کا شک کسی بھی غیبی حقیقت کے ماننے میں اور اس کے قبول کرنے میں دل و دماغ سے نکل جائے, بالکل یقین, یہ مکمل یقین ہو جائے کہ جو فرمایا محمد رسول اللہ, بس یہ تو تحقیق ضرور کرنی ہوگی کہ یہ بات جو ہم تک پہنچائی جا رہی ہے یہ واقعی کہی ہے کہ نہیں محمد رسول اللہ. یہ بھی نہ ہو کہ ان کے نام سے کوئی الٹی سیدھی باتیں مشہور کر دی جائیں, لیکن یہ کہ اگر انہوں نے فرمایا ہے تو کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے, وہ بالکل برحق ہے. ہم نے ان کو رسول مانا ہے بہت تھوک بجا کر, بہت تحقیق کرنے کے بعد. خاندانی طور پر ہم نے ان کو رسول ہرگز نہیں مانا, ہم نے بہت اطمینان کرنے کے بعد ان کو رسول مانا ہے. اور ایک مرتبہ رسول ماننے کے بعد پھر اب اس کے بعد ہمیں اب بار بار کسی مسئلے کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں. تو ایک تو پہلو اس کا ایمان کا ہے, دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ جو میں نے عرض کیا کہ ذرا حالات پر نظر کیجیے ان باتوں کو. آج مسجد اقصیٰ کس کے پاس ہے, آج کیا حالات ہیں, آج بنو اسرائیل پورے عالم میں کس طرح چھا رہے ہیں, کیا ہو گیا امامت عالم کو, کدھر چلی گئی ہے, کیوں چھن گئی یہ دولت ہم سے, کیا خیانت ہوئی تھی ہم سے اس امانت کے تحمل میں, کیا گڑبڑ ہوئی تھی. ہم انسانوں کے خدمت گزار بنائے گئے تھے, میں انسانوں کا رہبر بنا کر بھیجے گئے تھے. میں یہ لفظ استعمال کرنے سے ذرا گریز کر رہا ہوں, اس سے ایک تکبر کی بو آتی ہے. ہم انسانوں کی خدمت گزار بنایا گئے تھے. یہ کہتے ہیں ہم سے کہا گیا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم اپنے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے ہو, تم تو پیدا ہی کیے گئے ہو ساری انسانی برادری کے لیے. ذرا غور تو کیجیے, ایک انسان اپنے لیے جیتا ہے زندگی کا ایک وہ اسٹائل ہوتا ہے, اور ایک انسان دوسروں کے لیے جینے لگتا ہے اس کی زندگی کا اسٹائل بالکل کچھ اور. ایک نوجوان شادی سے پہلے تک رات میں دیر سے گھر واپس آئے, سب کچھ چلتا ہے, بہت زیادہ وہ اپنے پاکٹ منی کو اڑائے یہ بھی چلتا ہے, لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے, جیسے ہی ذمہ داری اس پر پڑتی ہے, کیا اس کی زندگی کے گزارنے کے طریقے میں تبدیلی نہیں کرنا ہو جاتی؟ اب وہ زیادہ ذمہ داری محسوس کرتا ہے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کو یہ احساس ہو گیا کہ اب میں صرف اپنے لیے ہی جی رہا ہوں, اب اس زندگی میں کوئی اور شریک ہو گیا. اور جہاں دو تین بچے ہوئے اور زیادہ پھر سنجیدگی اور ذمہ داری کا احساس بڑھ جاتا ہے, صرف اس لیے کہ وہ آدمی یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں اپنے لیے نہیں جی رہا, میں ایک فیملی کے لیے جی رہا ہوں. تکلیفیں برداشت کرتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے. اگر کوئی امت اقوام عالم ہی کے لیے جینے لگے تو آپ بتائیے اس امت کی زندگی کے طریقے میں کتنی جوہری تبدیلی پیدا ہو. ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت چھوڑ کر دنیا سے گئے تھے, اس امت کا ایک فرد بھی اپنے لیے نہیں جیا کرتا تھا, وہ جیے ہی تھے دوسروں کے لیے. وہ جیے تھے دنیا کے انسانوں کو بھوک سے نکالنے کے لیے, غلامی سے نکالنے کے لیے, ظلم سے نکالنے کے لیے. یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا. وہ جانتے تھے کہ ہم پیدا ہی اس لیے کیے گئے. یہ زندگی جو کوئی امت گزارنے لگے, وہ چاہے تعداد میں کم ہو, چاہے اسباب کے لحاظ سے کمزور ہو, اس کو دنیا کی محبوب بن جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. اور جب اسی امت نے اپنے لیے جینا شروع کر دیا, اسی امت کے ایک فرد میں نفسی نفسی کا مزاج آ گیا, ہر شخص خود غرض ہو گیا, اور پوری انسانی برادری کی خدمت کا جذبہ ختم ہو گیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے بہتر یہ سمجھا کہ اب اگر ان کے ہاتھ میں اقتدار رہے گا تو میرا دین بدنام ہوگا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اقتدار سے محروم کرنا اللہ تعالیٰ کا امت مسلمہ کو, میں تو ایک اعتبار سے ایک نعمت سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ امت واقعی پھر سے تیار نہ ہو جائے تب تک یہ اقتدار سے محروم ہی رہے تو بہتر ہے. اور یہ حالات جس رخ پر اس وقت لے جا رہے ہیں, جس اسٹیج پر اس وقت ہم کھڑے ہیں, اللہ کا شکر ہے صرف منفی علامتیں سامنے نہیں ہیں, مثبت علامتیں بھی بہت موجود ہیں. پورے عالم میں ایک ہلچل ہے, پورے عالم دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے, وہ ہے ظالم اور مظلوم. اور یہ تقسیم کا بھی اعلان کیا تھا قرآن مجید. اللہ ذوق ہم سب کے اندر راسخ کر دے, ہر وقت ہر مسئلے کی تلاش قرآن میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں. احادیث فتن اور آیات قرآن مجید کی بتا رہی ہیں کہ ایک دور وہ آئے گا جس میں دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں, یا ظالم ہوں گے یا مظلوم ہوں گے. تو اس وقت ظالم اور مظلوم کے درمیان دنیا بڑھتی چلی جا رہی ہے, مظلوموں کے اندر ایک بے چینی بڑھ رہی ہے, اور وہ کس رخ پر لے جائے گی یہ تو تفصیلی گفتگو کا موضوع ہے کہ کیا اس وقت کرنا چاہیے کہ وہ سارے مظلوم اکٹھا ہوں, اور ان مظلوموں کے درمیان حمزہ وصل کیا چیز بنے, کیسے دنیا کے اندر حالات کی تبدیلی کی ایک زبردست کوشش کی جائے, ایک سنجیدہ کوشش کی جائے, ایک ہمدردانہ اور داریانہ کوشش کی جائے. ہمارا اصل دشمن شیطان ہے, سارے انسانوں کا اصل دشمن شیطان ہے, وہی قوموں کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے. دائمی دشمنی کسی قوم کو کسی قوم سے نہیں ہے. اور ایک آخری بات وہ یہ کہ دو قوموں کے بارے میں قرآن میں بھی اشارات ملتے ہیں, اور اللہ کے رسول کی حدیثوں سے بھی وہ اشارات مستمد کیے جا سکتے ہیں کہ دو قومیں ایک بڑی تعداد میں اسلام کے دامن میں آئیں گی, افواجن افواجن وہ اسلام میں آئیں گی. انہی دونوں قوموں کو ایک تیسری قوم جو مغضوب علیہم ہے اور جس پر سخت پھٹکار مچے گی, جو جس کا چن چن کر فرد گویا تباہ کیا جائے گا اور جس کو پاک کیا جائے گا, جس کے وجود سے اس زمین کو, وہی تیسری قوم جو اس وقت دنیا پر چھائی ہوئی ہے, وہی تیسری قوم ان دونوں قوموں کو سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں سے متنفر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے, زبردست کوشش کر رہی ہے. اسی لیے ہماری ساری محنتوں کا ایک بڑا نشانہ یہ ہونا چاہیے کہ ان دونوں قوموں کے افراد، میرا اشارہ عیسائی اور ہندو قوموں کی طرف ہے، برہمنوں کی طرف نہیں، عام ہندو قوموں کی طرف، ائمہ الکفر کی طرف نہیں، عام لوگوں کی طرف، ان دونوں قوموں کے افراد اسلام کے قریب آئیں، اسلام سے مانوس ہوں. یہ آئندہ چل کر ایک بہت بڑی تبدیلی کا پلیٹ فارم بنے گا، جس کے اشارات بنو اسرائیل میں کیے گئے ہیں، اور جس وقت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس وقت اس کا گویا اسے تکمیل ہوگی، اس کا اتمام ہوگا. یہ سب اشارات ہیں جو اسراء و معراج کے سلسلے میں، جن سے ہم سب اپنے ایمان کو بھی تجدید کر سکتے ہیں، ایمان کی بھی، اور اپنے عزم اور عہد اور حوصلے کو بھی تازہ کر سکتے ہیں. اللہ کرے جو کچھ میں نے عرض کیا اس سے مجھے بھی فائدہ پہنچے اور آپ سب کو بھی، اور جو کچھ میں نے اس سے غلط نکلا ہو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں سے اس کو محو کر دے اور مجھے معاف کر دے اور اصلاح کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشین، کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشین، ایک تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے. صرف اتنی بات عرض ہے کہ دین کی خدمت کے تین شعبے ہیں، مرحلے ہیں، ایک ہے دین کی حفاظت، ایک ہے دین کی اشاعت، ایک ہے دین کی اقامت. پچھلے 100-200 سال سے جو کوششیں ہو رہی ہیں اللہ کا شکر ہے بہت مبارکباد کے لائق ہیں، وہ دین کی حفاظت کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ کوششیں کامیاب ہوئی. اللہ ان کوششوں کے کرنے والوں کو جواب دے. یہ دینی مدارس، یہ مکاتب، یہ پڑھنا پڑھانا، اور یہ سب کچھ، یہ تبلیغ کی محنت، یہ مدارس، یہ خانقاہیں، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دین کی حفاظت کے لیے. حفاظت کے بعد مرحلہ آتا ہے اشاعت کا، پھیلانے کا، اور پھر مرحلہ آئے گا انشاءاللہ اقامت کا. اب ہندوستان کی تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تیزی سے دین کی اشاعت ہو رہی تھی، تیزی سے، بہت غیر معمولی رفتار سے ہو رہی تھی ایک خاص دور میں، اور اس میں کام اس طرح تقسیم تھا کہ جو نیک دل بادشاہ تھے وہ خود اسلام نہیں پھیلا رہے تھے، بلکہ وہ تحفظ فراہم کر رہے تھے اسلام پھیلانے والے صاحب دل بزرگوں کو، ان کی خدمت کر رہے تھے پیچھے سے. اس کی بڑی زبردست تاریخ ہے ہندوستان میں، تاریخ دعوت بہت دلچسپ تاریخ ہے. جب بھی یہ رابطہ طاقتور ہوتا تھا اہل دل کا اور بادشاہوں کا، خیر پھیلنا شروع ہوتا تھا. جب یہ رابطہ ٹوٹتا تھا ظلم و عیاشی پھیلنا شروع ہوتا. اب شاہجہاں اور اورنگزیب کے دور میں ایک شخص آیا، فرانس، فرینچ تھا وہ، اس کا نام تھا برینیر، اور وہ اصل میں تھا جاسوس، سپائی، لیکن وہ ایک سیاح کے بھیس میں آیا. 30 سال تقریباً وہ ہندوستان میں رہا، اور شاہجہاں اور اورنگزیب کے دربار کے اندر دخیل ہوا، اور ملک کے طول و عرض میں اس نے بہت سفر کیے، اور اس نے ان حالات کو جو دیکھا تو ان حالات کا خلاصہ اس نے یہ محسوس کیا کہ جس طرح برہمنوں کے ظلم سے ستائے ہوئے عام لوگ، عام ہندوستانی، ہندو نہیں، وہ قدر ہندو نہیں تھے، ان کا ہرگز لقب ہندو نہیں تھا، وہ عام ہندوستانی لوگ، دراوڑین نسل کے لوگ، ستائے ہوئے لوگ، آرین نسل کے لوگوں کے ہاتھوں سے ستائے ہوئے لوگ، وہ کس طرح اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. حضرت خواجہ الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا کرامت علی جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ چند نام ہیں، ورنہ تو ہزاروں اہل دل ہندوستان میں کام کر رہے ہیں. اس نے یہ تک لکھا اپنے خطوط میں، وہ خطوط چھپے ہوئے ہیں، ویریئس لیٹرز کے نام سے وہ خطوط چھپے ہوئے ہیں. ان خطوط میں اس نے یہ اشارات کیے ہیں، اگر آپ بند خطوط پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو اس نے یہ لکھا ہے، اس نے وہ خطوط لکھے ہیں برٹش امپائر کو بھی اور چرچ کی قیادت کو بھی، کہ اگر جلدی ہندوستان آ کر تمہارا نہیں گیا تو جتنی تیزی سے یہاں پر اسلام پھیل رہا ہے یہ خلافت عثمانیہ سے کئی گنا بڑی خلافت قائم ہے. ان خطوط کے بعد انگریز ہندوستان میں آئے، اور آئے صرف ایک کام کے لیے، کہ ان دونوں قوموں کو لڑا دو، اور جب لڑائی ہوگی ڈیوائڈ اینڈ رول کے فارمولے کے مطابق تو ظاہر ہے کہ اسلام کے پھیلنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے. بہرحال وہ آئے اپنے اس منصوبے میں کتنے کامیاب ہوئے وہ ہم سب جانتے ہیں کیا حال ہو گیا. اور اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہمارے اکابر کی تمام تر کوششیں لگ گئیں حفاظت دین کی طرف اور صحیح ہوا لگی. اگر دین محفوظ نہ رہتا تو آج ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہ, ہم پھیلاتے کیا, سب لٹ جاتا جیسے اندرس میں لٹ چکا. اب وہ وقت آیا ہے کہ حفاظت دین کی تمام کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے اشاعت دین کی کوششیں شروع کی جائیں. اب اس میں ہندوستان میں جو امکانات ہیں بہت غیر معمولی ہیں. اتنے سخت حالات کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی ایک عام ہندوستانی جو بچارہ ہے بھولا بالا وہ مسلمانوں سے چڑا ہوا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن جب اس کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو کیا ہندو عورتیں ہندوستان میں مسجد کے دروازے پر آ کر اپنے بچے کو لے کے نہیں کھڑی ہوتی دم کرانے کے لیے؟ سخت سردی میں فجر کی نماز میں آپ باہر نکلتے ہوں گے مسجدوں سے اور دیکھتے ہوں گے کہ دو تین ہندو عورتیں کھڑی بچوں کو لیے ہوں اس امید میں کہ کوئی نکلے گا نماز پڑھ کے اور دم کر دے گا تو میرے بچے کا بخار اتر جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ میں جلسوں میں کہا کرتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے گھروں پر پھونک چھڑوانے کیوں نہیں آتے, یہ لوگ ہمارے دفتروں یا ہماری دکانوں پر پھونک چھڑوانے کیوں نہیں آتے, یہ مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہتے رہتے اتنا سمجھ گئے ہیں کہ جتنی دیر ہم مسجد میں رہتے ہیں اتنی دیر کے لیے مسلمان رہتے ہیں. ہنسنے کی بات شاید کم ہے رونے کی زیادہ ہے. وہ خوب جانتے ہیں کہ اتنی دیر ہم مسلمان رہتے ہیں, باقی کوئی خاص فرق ہم میں اور ان میں نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی یہ بات قابل غور ہے کہ اتنی زبردست بین الاقوامی اور ملکی کوششوں کے باوجود عام ہندوستانی آدمی کے دل سے ابھی تک عقیدت اور محبت کو کم نہیں کیا جا سکا. بزرگوں کے مزاروں کے سامنے سے کوئی ہندو سر جھکائے بغیر گزرنے کی آج کی ہمت نہیں کرتا, وہ صحیح ہے یا غلط وہ الگ بحث, لیکن وہ ان کا اپنا جو اعتقاد, اگر اسلام سے ان کو نفرت ہوتی تو وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ اسلام پھیلایا بادشاہوں نے بالکل نہیں تھا, اسلام پھیلایا تو انہیں بزرگوں نے. تو امکانات ہیں. ایک درس قرآن سے میں فارغ ہوا, لوگ مل رہے تھے, ایک نوجوان نے اس وقت بجلی چلی گئی کہ اندھیرا تھا جس کا چہرہ بھائی, ایک نوجوان نے مجھ سے کان میں کہا کہ مولانا میرا نام آنند کمار مشرا ہے, میں آپ سے ذرا تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں. کہاں؟ میں نے کہا آپ کل جہاں کہیں گے آپ میں آ جاؤں, یا آپ اگر آنا چاہو تو میرے گھر آ جاؤ صبح آ کر. وہ آ گیا اگلے دن, ہاتھ میں کاغذ میں لپٹی ہوئی ایک کتاب لے کر آیا. اس نے مجھ سے پہلے ہی کہا کہ مولانا میں ذرا سخت اور کڑوی باتیں کروں گا آپ برداشت کر لیں گے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی جتنی صاف باتیں تم کرو اتنی صاف باتیں میں کر پاؤں گا, بلا جھجھک تم سب کچھ کہو جو تمہارے دل میں. اس نے کہا کہ میں نے 8-10 سال پہلے جب میں گورنمنٹ انجینئر کالج لکھنؤ میں پڑھتا تھا اس وقت میں نے انگریزی ترجمہ قرآن کا پڑھا تھا اور یہ وہ میں لے کر آیا ہوں, اس کو پڑھ کر میں نے جو اپنے تاثرات لکھے تھے وہ آپ پڑھ لیجیے. وہ 2-3 لائن کی ایک انگلش میں عبارت تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کتاب اسی مالک نے اتاری ہے جس نے زمین و آسمان اور انسانوں کو پیدا کیا, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کتاب کے 10% پر بھی اگر کوئی عمل کر لے گا تو پرفیکٹ ہیومن بینگ بن جائے گا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ڈھونڈتا پھرا ہوں 8 سال ہو گئے, میں نے سینکڑوں مسلم فیملیز سے دوستیاں کی, لڑکوں سے دوستیاں کی, اپنے ہم عمروں سے دوستیاں کی, میں ڈھونڈتا رہا کہ مجھے قرآن والا مسلمان کہیں مل جائے, لیکن آئی ایم اسٹل ایٹ لاسٹ, آئی کوڈنٹ فائنڈ اینی بڈی. اتنے دن ہو گئے آج تک مجھے ایک شخص نہیں ملا جو قرآن کے معیار کا مسلمان ہو. تو کیا میں جواب دیتا؟ اللہ نے رہنمائی کی, میں اس کو لپٹ گیا. میں نے کہا کاش تم مجھ سے پہلے مل گئے ہوتے. میں تم سے یہ بات پوچھتا ہوں, تم کسی اور کو تلاش کیوں کر رہے ہو؟ تم قرآن والے مسلمان خود تو نہیں بنتے, واٹ لیکس یو, تم میں کمی کیا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو کسی کی ٹھیکیداری ہے اسلام, کسی قوم کی پراپرٹی ہے. تم خود تم وہ ایک شوق سے لگاؤ. اس کا مطلب یہ بھی نے کہا کہ میں اس سے بالکل صاف ہوں, بالکل صاف بالکل بات کر رہا ہوں. کیا تمہیں کمی ہے بھائی؟ تم ودن ویک بنو گے, بلکہ تم اس وقت بھی ہو, کیا کمی ہے تمہارے اندر؟ یہ تلاش, یہ جو سجو, یہ طرف یہی تو اسلام ہے اور ہے کیا. اس نوجوان کے دل میں بات آئی, میں ان سے پوچھتا ہوں صاف صاف کہ ہم مسلمان کلمہ پڑھے بغیر مسلمان نہیں ہوتے, آپ نے کون سا کلمہ پڑھا ہے جس سے آپ ہندو ہوئے, آپ بتائیے. میں جانتا ہوں برہم سوتر ہے آپ کے ہاں, برہم سوتر مجھے سنائیے. عجیب بات ہے کہ کروڑوں ہندوؤں میں سے کسی کو برہم سوتر یاد نہیں, تو انہوں نے اپنی کتابوں کو کبھی دیکھا بھی نہیں, کبھی نہیں دیکھا. اب وہ کہتے صاحب ہم کو تو یاد نہیں برہم سوتر کیا ہے, پنڈت جی پڑھتے ہیں تو کوئی مر جاتا ہے تو پڑھتے ہیں. ہم نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے, تمہارے یہاں تو صاف گیتا میں لکھا ہے پہلے ادھیائے پہلے باب میں لکھا ہے کہ برہم سوتر کے پڑھے بغیر مکتی نہیں ملے گی, نجات نہیں ملے گی. کیا ہے برہم سوتر, آپ اجازت دیں میں سناؤں. برہم سوتر ان کا سنسکرت میں یہ ہے کہ ایکم برہم دویتیو ناس نی نا چنچن نا, اور اس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ ایکم برہم ایک ہے وہ رحمان. یہ تلفظ ہے بہت دلچسپ, ہم مولوی لوگ بہت آسانی سمجھ جائیں گے کہ رحمان اور برہما یہ ایک حقیقت ہے. اور یہ یمن میں اگر آپ جائیں یا بلاد بنو غامد بنو شہر بنو زہران, میں خود تبلیغ میں پھرا ہوں وہاں علاقوں میں, وہاں تلفظ آج تک جو ملتا ہے وہ اسی طرح کا ملتا ہے جو سانسکرت سے قریب ہے. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہندوستان سے قبائل جا کر وہاں رہے تھے نبی آخر الزمان کے انتظار میں, جن کی اولاد میں سے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ, اس لیے ان کا تلفظ ہوا ہے. اور وہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا جس میں ایک صحابی نے حضور سے پوچھا تھا کہ علیشم البر سیام فی السفر, تو آپ نے جواب دیا علیشم منم برم سیام سفر, اسی زبان میں بولا. وہ بہت ملتی جلتی ہے سانسکرت سے, ایکم برم دویتیو ناس ایک ہے وہ رحمان, دویتیو ناس کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے, کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے, نی نہ تن چن ناس نہیں ہے, نہیں ہے رتی برابر انش برابر نہیں ہے. سنسکرت میں جو ادوات نفی ہیں وہ سب جمع کر دیے گئے ہیں, اس میں یہی ہے وہ. اس کا سوائے اس کا جمعہ اس کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم.